بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وإيه. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی گئی، اس کو حضرات محدثین کے یہاں حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے، کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے اور ہر راوی نے اپنے مروی انہو سے یہ سب سے پہلے سنی. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے استاد و شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڈھانوی، جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، ان سے یہ روایت سب سے پہلے سنی. انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. یہ حضرت شاہ صاحب تک کی سند ہے، آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے، مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں دیکھی جا سکتی. ویسے اس کا یہ جو تسلسل ہے اولیت کا، وہ راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے. انہوں نے اپنے استاد عمر ابن دینار سے، اور عمر ابن دینار نے اپنے استاد ابو قابوس، جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور ان کے شاگرد ہیں، ان سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ نہیں سنی. یہ تسلسل وہاں نہیں ہے، بس حضرت سفیان ابن عیینہ کے بعد سے لے کر یہاں تک یہ تسلسل ہے. یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے. آپ کا بھی یہ تسلسل باقی رہے، اس لیے میں نے اس کو پڑھ کر کے سنا دیا ہے. اب آپ پڑھیے حدیث. وبالسند المتصل منا الى الامام همام ابي عيسى محمد ابي عيسى نام تو ان کا کیا ہے ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد بن حميد قال خبرنا عفان بن مسلم قال انبانا عبد الله بن حسين العنبري عن جدتيه دهيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه أسماله ملیتین کانتا بزعفران فقد نفذته. وفي الحدیث قصه طویله. یہ روایت حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحابیہ ہیں ان سے نقل کرنے والی یہ حضرت دحیبہ اور حضرت علیبہ ان دونوں کی پرورش کی تھی حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہ ان کی پرورش کرنے والی ہیں تو انہوں ان سے یہ نقل کرتی ہیں. حضرت قیلہ فرماتی ہیں، یہ روایت حضرت قیلہ کی اس سے پہلے بھی اسی شمائل میں آ چکی ہے، فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ اسمال ملیتین، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اس حالت میں کہ آپ کے جسم اطہر کے اوپر دو پرانی چادریں تھیں. اسمال، اسمال سملن کی جمع ہے، سملہ کہتے ہیں پرانی جو چادر بوسیدہ ہو کر کے جو ہے گھس گئی ہو. آپ نے مقامات حریریہ میں پڑھا ہوگا وہ اسمالی اسماولی، تو اسمالی اسمالی جو آیا تھا وہاں ایک اسمال کا مطلب وہی تھا، میری پرانی چادریں میرے لیے بڑی عمدہ اور بڑھیا ہیں. تو بہرحال یہ اسمال اسی کی جمع ہے. اور ملیتین یہ ملاتن چادر کو کہتے ہیں، اس کی تصغیر ہے ملیہ اور یہ اس کا تثنیہ ہے. دو پرانی چادریں آپ کے جسم اطہر کے اوپر تھیں، کانتاب زعفرانی، جو زعفران سے رنگی ہوئی تھی، لیکن وقد نفذت ہو، جو اس زعفران کے رنگ کو جو ہے ختم کر دیا تھا، یعنی گویا پرانی ہونے کی وجہ سے زعفران والا رنگ باقی نہیں رہا تھا. چونکہ زعفران سے رنگی ہوئی چادر یا کپڑے کو استعمال کرنے سے مردوں کو منع کیا گیا ہے تو اس کا جواب اندر آ جاتا ہے، تو اس میں وہ زعفران کا اثر باقی نہیں تھا. بس یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چادروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو آپ کے جسم اطہر پر تھی، اس معنی کر کے یہ آپ کے لباس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. اس روایت کو یہاں انہوں نے پیش کیا ہے. اور فی الحدیث قصۃ طویلۃ، اس حدیث کے اندر جو ہے ایک لمبا چوڑا قصہ ہے. کوئی آدمی آیا تھا اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس پر لرزہ طاری ہوا، آپ کو بتایا گیا، آپ نے اس کو ذرا تسکین دلائی جس کی وجہ سے اس کی وہ کپ کپی دور ہوئی، یہ سب تفسیر اس میں ہے. چلیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ حدیث کی سند جب میں پڑھتا ہوں تو جب صحابی کا نام آتا ہے تو وہ صحابی اگر ایسے ہیں کہ وہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں تو پھر ان کے ساتھ کلمہ ترزی میں جو ہے تثنیہ کا سوا رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر وانہم کہہ کر دوسرے راویوں کو بھی جو ہے اس دعا کے اندر شریک کر لیا جاتا ہے. ویسے صحابہ کے علاوہ دوسروں کے لیے صیغہ ترزی کا استعمال مختلف ہی ہے علماء کے درمیان، لیکن دوسرے لوگوں کو اگر ضمناً اس کے اندر شامل کیا جائے تو کوئی اشکال کی چیز نہیں. جب بھی آپ سند پڑھیں کسی بھی کتاب حدیث کے اندر تو صحابی کا جہاں نام آئے، تو اگر وہ اکیلے ہیں تو وہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ساتھ میں وانہم، اور اگر وہ اور ان کے ابا دونوں صحابی ہیں جیسے یہاں ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما وانہم. ایسی عادت ڈالو، یہ آداب میں سے ہے، اس سے آدمی کو علم کی انوار اور برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان چیزوں کا لحاظ کرنے سے. چلیے.
عليكم بالبياض من الثياب يلبسها خيار وتقيم فيها الرقى فإنها من خير الثياب.
من خيار الثياب، يا خير هي. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالبیاض من الثياب، کہ تم سفید کپڑوں کو لازم پکڑو. لیلبس ہا احیاء حکم, احیاء ہائی کی جمع ہے, تم میں جو زندہ لوگ ہیں وہ سفید لباس پہنے اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دینا چاہیے. ویسے یہاں اشکال یہ ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تو ان روایتوں کو پیش کرنا چاہیے یا کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہو, تبھی تو وہ شمائل کہلائے گی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہوں نے ذکر کیا ہے, تو اس کو پھر یہ شمائل نہ لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو آپ خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے, اگرچہ اس روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن بخاری شریف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید چادر میں ملبوس ہیں, باہر تشریف لائے, کہیں جا رہے تھے چاندنی کے اندر. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس انداز سے کہ آپ کو پتہ نہ چلے, قریب کی جگہ تھوڑی فاصلے سے ہو گیا. وہ لمبی چوڑی روایت ہے, بہرحال اس میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر زیب تن کیے ہوئے تھے. جو مقصد ہے اس روایت کو لانے کا وہ حاصل ہو جاتا ہے. چلیے.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل البياض فإنها أطهر وأطهر.
یہ بھی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البس البیاض, کہ سفید کپڑے استعمال کرو پہنو, فإنها أطهر وأطيب, اس لیے کہ وہ زیادہ پاک اور صاف. اطہر بمعنی پاک اور اطیب یعنی صاف. صاف کا معنی بالکل اس کے اوپر میل نظر نہ آئے. بعض مرتبہ جیسا صاف ہوتا ہے, جیسے غیر مسلم لوگ صاف تو پہنتے لیکن پاک ہونا ضروری نہیں ہے, اور ہمارے مسلمانوں میں بہت سے وہ ہوتے ہیں جو پاک تو پہنتے لیکن کپڑا میلا کچیلا ہے, صاف نہیں ہے. تو پاک اور صاف دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنو اس لیے کہ وہ پاک اور صاف ہیں. اس لیے کہ سفید کپڑے کو ذرا سا بھی داغ پڑتا ہے تو فوراً وہ نمایاں ہوتا ہے, کھل کر نظر آتا ہے, اور آدمی کو اس کو دھوئے بغیر چین نہیں پڑتا. تو گویا رنگین کپڑوں کے مقابلے میں, رنگین میں کوئی تھوڑا سا داغ واغ پڑ گیا پتہ بھی نہیں چلتا, پہننے والا بھی اس کو دور کرنے کے لیے دھونے کا اہتمام کرتا نہیں ہے. تو گویا رنگین کپڑوں کے مقابلے میں سفید کپڑوں کو دھونے کا کے مواقع زیادہ آتے ہیں, زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. جو کپڑا زیادہ دھویا جائے گا وہ زیادہ پاک بھی ہوگا اور صاف بھی ہوگا, وجہ جو ہے اس کی. اس لیے حضور فرماتے ہیں بھائی نہا اطہرو و اطیب, وہ پاک بھی ہیں صاف بھی ہیں. وہ کفنو فیہا موتاکم, اور ان کپڑوں کے اندر اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو. چلو. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ شریفہ سے, اپنے مکان سے باہر تشریف لائے, باہر نکلے ایسی حالت میں کہ آپ کے بدن مبارک کے اوپر, جسم اطہر کے اوپر کالے بالوں کی چادر تھی. وہ کالی کملی ہوتے ہیں جو گویا اس کے بنی ہوئی چادر آپ پہنے ہوئے تھے, اس سے آپ کے لباس کا پتہ چلا کہ آپ نے یہ بھی استعمال فرمائی ہے. جی. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ویسے یہ تو ایک تفصیلی روایت ہے، بخاری میں بھی آئے گی، کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جہاں پڑاؤ تھا لشکر کا وہاں سے ذرا دور، تو کہا میں بھی پانی لے کر پیچھے پیچھے گیا تاکہ آپ حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائیں تو میں آپ کو وضو کراؤں. چنانچہ جب آپ فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پانی لے کر گیا تھا آپ کو، میں نے وضو کرایا. تو آپ جب وضو فرما رہے تھے تو وضو کے دوران آپ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین تنگ تھی، تو آستین تنگ ہونے کی وجہ سے اس جبے اس آستین کو اتنا اونچے چڑھایا نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے کوہنیاں تک کا حصہ کیا ہو جاوے، کھل پاوے، کیونکہ یہاں تک دھونا ضروری ہے، اور وہ آستین تنگ ہونے کی وجہ سے یہاں تک ہی چڑھتی تھی. تو ویدو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے کے نیچے سے آستین ایک ہاتھ نکال کر ان کو دھویا، اور جب پاؤں کا وقت آیا تو کہا میں نے آپ موزہ پہنے ہوئے تھے چمڑے کا، آگے اس کی موزے والی روایت میں اس کا تذکرہ آئے گا، میں نے چاہا ان موزوں کو نکال دوں تاکہ آپ اچھی طرح پاؤں دھو سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہ دو، میں نے یہ موزے طہارت کاملہ کے اوپر پہنے ہیں، اس سے وہ موزوں پر مسا کا ثبوت بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تفصیلی روایت ہے، اب اس کو حضرات محدثین کبھی باپ کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی، یہاں ایک حصہ بیان کیا کہ آپ کے جسم اطہر پر رومی جبہ تھا. اب یہ رومی بعض روایتوں میں شامی بھی آتا ہے، بخاری کی روایت میں شامی بھی ہے، تو کیونکہ اس زمانے میں شام جو ہے وہ روم کے ماتحت تھا، اس لیے شام سے آیا ہوا مال شامی بھی کبھی کہلاتا تھا اور رومی بھی کہلاتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے علاقے میں بنی ہوئی چیز جو ہے اس کو کوئی آدمی استعمال کرے تو اور اس کو اگر اس میں کوئی ایسی صراحتاً ناپاکی کی کوئی علامت یا کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے چین سے تیار کپ کرتے آتے ہیں ہم لوگ، جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ خریدتے ہیں چین سے آئے ہوئے تیار پیک کرتوں کو، تو اس کو کھولنے کے بعد، پیکنگ کھولنے کے بعد کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اس دن کا اس کے ناپاک ہونے کا کوئی ہمارے پاس قرینہ موجود نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لبس جبتن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبتن رومیتن ضیقت الکمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی ایک رومی جبہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ شام میں بنا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں شام کا علاقہ روم کے ماتحت تھا اس لیے اس کو رومی سے تعبیر کیا. اسی واقعے میں، اسی روایت میں بعض طرق کے اندر بجائے رومی کے شامیہ بھی آتا ہے. تو رومی جبہ پہنے ہوئے تھے، ذی قتل کمین تنگ آستینوں والا، چنانچہ اس کی آستینیں تنگ ہونے کی وجہ سے وضو کے دوران ہاتھ دھونے کی جب نوبت آئی تو وہ اوپر چڑھتی نہیں تھی، تو آپ نے نیچے سے ہاتھ نکال کر ہاتھوں کو دھویا. بڑا یہاں تو چونکہ وہ جبہ جو روم کا بنا ہوا تھا اور تنگ آستین تھا، بس آپ کے لباس سے تعلق رکھنے والی چیز اتنی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. چلو، یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گزر بسر کے بیان میں، عاشی عیش جن چیزوں کو آدمی کھاتا پیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں کھاتے تھے، کیا چیزیں پیتے تھے، آپ کا گزر بسر کن چیزوں کے اوپر ہوتا تھا، یہ اس باب میں بیان. اس عنوان سے ایک باب تو یہاں ہے، دوسرا 52 نمبر پر بھی آئے گا، اور بعض نسخوں میں جو ہے ان دونوں باب کی یہاں دو روایتیں ذکر کی ہیں اور وہاں جو ہے 9 ہیں، گویا ان دونوں روایتوں کو بعض نسخے والوں نے ایک جگہ پر کر دیا ہے، اور یہ 11 کی 11 روایتیں ہیں، لیکن ہمارے ہندوستانی نسخہ جو ترمذی شریف کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اندر یہاں یہ باب اتنا ہے، یہاں دو روایتیں ہیں اور پھر وہاں آگے جو ہے وہ نو روایتیں آئے گی. اب یہ دونوں الگ الگ بیان کرنا جہاں جن نسخوں میں وہ الگ الگ ہے, پھر اس کی حکمت پر بھی شارحین نے کلام کیا. شارحین کو تو کلام کرنے کے لیے بہانہ چاہیے, تو بہرحال انہوں نے کلام کیا کہ وہ ایسا کیوں الگ الگ کیا. تو کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صرف دو روایتوں پر اکتفا کیا, گویا ان دو روایتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے کہ فقر و فاقہ یعنی آپ کی جو ہے وہ اسرت اور تنگی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے اس اسرت اور تنگی کے زمانے میں آدمی کیا کھائے گا پیے گا, وہ اسی حال کے مناسب جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. اور اس لیے یہ دو روایتیں فقط ذکر کر دی کہ اس سے اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے, اور اس میں نو روایتیں لائیں. اس اسرت اور تنگی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں نوش فرمائی ہیں, کیا کھایا ہے, وہ بتلانے کے لیے ذرا تفصیل سے روایتیں پیش کی ہیں. یہ دونوں جگہ الگ الگ اس باب کو لانے کی حکمت شراح نے ذکر کی ہے. بہرحال یہاں تو دو ہی روایتیں ذکر کر کے باب کو ختم کر دیا انہوں نے. جی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے. حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں, تعبیر خواب کے امام بھی کہے جاتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. وعلیہ ثوبان ممشقان من کتان, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر دو کپڑے گیروے رنگ کے, ممشقان مشکن کی جمع سے بنا ہے. مشک کہتے ہیں وہ مٹی, لال مٹی گیروا رنگ جو ہوتا ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں. تو کہا گیروے رنگ کے رنگے ہوئے کپڑے کتان کے بنے ہوئے. کتان یہ اس زمانے میں اعلیٰ قسم کا کپڑا ہوا کرتا تھا. اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ کتان دراصل ایک گھاس کا نام ہے, وہ السی جس کو کہتے ہیں, اس گھاس کی جو کھال ہوتی ہے اوپر کی یہ, اس کو نکال کر اس کا کپڑا بنایا جاتا تھا. اس زمانے میں یہ اعلیٰ قسم کا کپڑا عمدہ سمجھا جاتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر کتان کے بنے ہوئے گیروے رنگ کے دو کپڑے تھے. فتمخط فی احدہما, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی, تو ان میں سے ایک کپڑے کے کنارے سے ناک صاف کی. تو فقال, یا بلغم صاف کیا, منہ میں بلغم آتا ہے اس کو مخاط بھی کہتے ہیں. فقال بخن بخن یتمخط ابو ہریرہ فی الکتان, یہ اس طرح ناک صاف کرنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا. یہ بخن بخن کا لفظ جو ہے کسی چیز کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے, واہ واہ یوں واہ واہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے, آج تو ابو ہریرہ کتان کے بنے ہوئے کپڑے میں ناک صاف کر رہا ہے. یعنی گویا ایسی اونچی حالت اور ایسی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. حالانکہ لقد رأیتونی وانا لا خر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حجرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حال یہ کہ میں کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر شریف اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. فمغشیا علیہ, بے ہوش ہو کر غشی تاری ہوتی تھی. فیجیو الجائی، آنے والا آتا تھا، گزرنے والا گزرتا تھا، فیزوری لہو علی عنقی، اور وہ مجھے بے ہوش پڑا ہوا دیکھ کر کے اپنا پاؤں میری گردن کے اوپر رکھتا تھا، یرا انبی جنونا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جنون کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گیا ہوں. وہ بیماری جو جنون کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک قسم وہ سرا جو ہے مرغی کی بیماری، وہ بھی جنون ہی کی قسم ہے، اس میں آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. تو وہ یوں سمجھتا تھا کہ مجھے یہ سرا ہے، یہ مرغی ہے، وما بھی جنون. اور اس زمانے میں مرغی کو جو آدمی بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کو ہوش میں لانے کے لیے گردن کی ایک خاص رگ دبائی جاتی تھی، تو وہ اپنا پاؤں رکھتا تھا اس رگ کو دبانے کے لیے، گویا نیچے بیٹھ کر ہاتھ کی انگلی سے دبانے کی بھی زحمت نہیں، کھڑے کھڑے ہی دبا دیتا تھا. تو وہ یوں سمجھتا تھا کہ مجھ پر جنون کا دورہ پڑا ہوا ہے، وما بھی جنون، حال یہ کہ میرے اوپر کوئی جنون ونون نہیں ہوتا تھا، وما ہو الا وہ تو بھوک کا اثر ہوتا تھا. چلو اب یہاں یہ ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان نہیں کیا، شمائل میں تو حضور کے حالات آنے چاہیے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اس لیے، اور اصحاب صفہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سمجھے جاتے تھے، تو اگر حضور کے یہاں کچھ ہوتا تو ان کے بھوکا رہنے کی نوبت نہ آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہوتی کہ آپ کے پاس کچھ ہوتا تھا تو آپ اصحاب صفہ کو بلا لیا کرتے تھے. جی یہ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم، وہ کسی صحابی سے انہوں نے لیا ہوگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ روٹی اور گوشت سے پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا، مگر علی زفف، مگر حالت زفف. اب یہ زفف کا لفظ ذرا اس کا معنی سمجھنا مشکل تھا. یہ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی آدمی سے، بدوی سے پوچھا یہ زفف کیا ہے، تو اس نے جواب میں کہا اَن يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ. زفف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، تب گویا شکم سیر ہو کر کھانے کی نوبت آتی تھی. اب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا کیا مطلب؟ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ کہیں دعوت ہوئی اور گویا آپ کو گھر پر تو میسر ہوتا ہی نہیں تھا پیٹ بھر کر کے کھانا، آپ کے یہاں اتنا کھانا ہی نہیں ہوتا تھا، کہیں دعوت ہوتی تھی تو اس دعوت میں شرکت کے موقع پر جو ہے البتہ آپ کو اتنا میسر ہوتا تھا کہ آپ شکم سیر ہو کر کے کھانا تناول فرماتے تھے. اگرچہ یہ مطلب لیا گیا ہے، بعض حضرات نے اس مطلب کو جو ہے قابل اعتراض قرار دیا ہے کہ بھائی ایک آدمی اپنے گھر پیٹ بھر کر نہ کھاوے، دوسروں کے یہاں دعوت میں پیٹ بھر کر کے کھاوے، آج کل اس زمانے میں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ اس لیے کہ وہ بخل کی وجہ سے کہ بھائی وہ ایسا بخیل ہے کہ گھر تو پیٹ بھر کر کے نہیں کھاتا، دوسروں کے یہاں کھانے کی دعوت ہو تو سب برابر وصول کرتا ہے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اس کا امکان ہی نہیں تھا، اس لیے. لیکن بہرحال بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی مطلب کو راجہ قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ قابل اعتراض ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو بجائے یوں کہا مگر میزبانی کی حالت میں، یعنی یہ کہ کوئی آدمی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آ گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی نوبت آئی. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب میزبان خود مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو جب تک کہ مہمان کھانے سے فارغ نہ ہو وہاں تک میزبان بھی مہمان کے اکرام میں اور اس کو کھانا شکم سیر ہو کر کھلانے کی غرض سے وہ بھی ساتھ میں کھاتا رہتا ہے، جگتا رہتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو گویا اس کی وجہ سے ظاہر اب میزبان تو جب تک مکمل نہیں کرے گا کھانا وہاں تک حضور کو گھسنے کی نوبت نہیں آتی تھی، وہی مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکم سیر ہو کر کھانے کی نوبت آتی تھی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مگر میزبانی کی حالت میں کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو کھانا اتنا ہوتا ہی نہیں تھا جو پیٹ بھر کے کھا سکے, لیکن کوئی مہمان اگر آ گیا تو آدمی, کسی بھی شریف آدمی کی عادت ہوتی ہے, کوئی مہمان آیا ہو تو اپنے یہاں طاقت نہیں ہوتی تو بہرحال کہیں سے بھی قرض لے کر بھی مہمان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. اس اصول کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے اور ساتھ میں خود ہی بھی شریک ہوتے تھے, اس وقت گویا پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت آتی تھی. بہرحال اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ اور تندرستی کا حال معلوم ہوتا ہے کہ گویا کبھی بھی آپ کو روٹی اور گوشت سے پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت آتی نہیں تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا. ہاں, طلبہ کے آخری سال کے طلبہ ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی. جب آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ظاہر ہے جس جماعت میں آپ کا داخلہ ہوا, آپ کے ساتھ اس وقت جتنے ہیں اور بھی بہت سارے تھے, بڑی جماعت تھی. یہاں تک پہنچتے پہنچتے کچھ حضرات وہ ہیں جو چھٹ گئے, ہٹ گئے, نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخیر تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اب فراغت کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بس اب ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ہمارے یہاں جو ہے جب طالب علم فارغ ہوتا ہے, فاضل اور اس کو کہا جاتا ہے یا فارغ بولتے ہیں, تو اس کی وجہ سے طالب علم غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. نہیں, یہ علم والا راستہ تو وہ راستہ ہے کہ آدمی زندگی بھر طالب علم ہی رہتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل یا غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ طلب علم کہاں کب, تو کہا من المہد الی اللہد, گہوارے سے. بچہ تو پیدا ہوتا ہے تو اس کو گہوارے میں پالنے میں لٹایا جاتا ہے, سلایا جاتا ہے, گہوارے سے لے کر قبر تک گویا پوری زندگی آدمی کی کیا ہے, وہ طلب علم ہی کی زندگی ہے. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا, وقر رب زدنی علما. اے نبی, آپ دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہیے کہ رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی جو مقدار عطا فرمائی تھی, بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین, اگلوں اور پچھلوں کا سب علم مجھے دیا گیا. اتنا سارا علم ہونے کے باوجود خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, یا پھر بھی آپ اس مقدار علم پر قناعت کر کے نہ بیٹھیے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس میں زیادتی اور اضافے کی دعا کیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طالب علم کا مزاج اور گویا اس کی طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت وہ علم میں زیادتی کی فکر میں لگا ہوا ہو. آپ کو بھی اب یہ فارغ ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس سب ہو گیا, ہمارا پیٹ بھر گیا. نہیں, یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس سے پیٹ بھرتا ہی نہیں. مشکات میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, منہومان لا یشبعان, منہوم فی العلم لا یشبع منہ, ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا. یہ دو بھوکے, دو حریص, دو لالچی, دو بھوکے ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. ایک تو علم کا بھوکا, کتنا علم آ جاوے تو بھی بس حلمی مزید حلمی مزید کا نعرہ لگاتا ہے. یہی حال دنیا دار کا ہے. دنیا کے حاصل کرنے کے اندر جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کتنا ہی مل جائے, اتنا ملا ہے, اتنی دولت ہے کہ اس کی 10 پیڑیاں کھاوے تو بھی وہ اطمینان سے بیٹھے گا, پھر بھی وہ دولت حاصل کرنے کی فکر, اور حاصل کروں اور حاصل کروں, ہر جگہ پر منہ مارے گا پیسے حاصل کرنے کے لیے. تو یہ دنیا دار کا یہ حال ہے, اور یہ علم کے طلبگار کا بھی ہے. تمہارا علم کی کوئی مقدار ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر آدمی قناعت کر کے بیٹھ جائے. یہی ایک چیز ایسی ہے جس میں قناعت کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, بلکہ حکم دیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. تو بہرحال آپ فارغ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ گویا سب کچھ ہمیں آ گیا. نہیں, فراغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا اس لائن کے دینی علم کی گویا سلسلے میں آپ کو ایک مخصوص نصاب پڑھایا گیا. آپ مدرسے میں داخل ہوئے تھے, وہاں سے لے کر فارغ ہوئے, وہاں تک آپ نے شروع سے لے کر آخر اب تک چند کتابیں, ایک نصاب جو مقرر تھا اس علم کے لیے وہ آپ کو پڑھایا گیا. اور اس نصاب کے پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اتنا پڑھنے کے بعد, اتنا اساتذہ سے حاصل کرنے کے بعد, اب آپ کے اندر اتنی صلاحیت, اتنی استعداد اور اتنی قابلیت پیدا ہو گئی کہ اب آگے پڑھنے کے لیے آپ کو مدرسے میں رہنے کی ضرورت نہیں. آپ گھر رہتے ہوئے کتب خانوں کی مدد سے جو ہے کتابوں کا مطالعہ کر کے از خود آگے ترقی حاصل کر سکتے ہیں. گویا علم کے اندر ہر جگہ دو درجے ہوا کرتے ہیں. پہلا درجہ تو وہ ہے کہ سیکھنا ضروری, اس کے بغیر کچھ نہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اور ایک پہلا اقرا یہ ہے. اور پھر آگے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ابھی مولانا مزمل صاحب نے کہا معلوم یا عالم یا ملی عالم. بہرحال یہ دوسرا اقرا ہے الذی علم بالقلم. یہ پہلا اقرا کا مرحلہ آپ نے پار کیا ابھی, یعنی وہ چیزیں جو اساتذہ سے آپ کو حاصل کرنی ہے وہ آپ نے کی, اور اساتذہ سے ان کے سامنے بیٹھ کر زانو ادب طے کر کے, زانو ادب, زانو کہتے ہیں یہ گھٹنے کو, اور گھٹنے کو موڑ اس شاگرد بیٹھتا ہے تو جیسے نماز کے اندر تشہد کے اندر کیسا وہ بیٹھتا ہے گھٹنا موڑ کر کے, تو یہ باادب نشست جو ہوتی ہے اسی کو بولتے ہیں زانو ادب طے کر کے. طے طوایتوی تعین سے یعنی موڑنا. خیر, تو مطلب ہے کہ اب تک آپ نے اساتذہ کے سامنے جو پڑھا اور اساتذہ نے آپ کو سکھلایا اور اب آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے فراغت کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنا پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اتنی صلاحیت آ گئی ہے کہ آگے کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اب مدرسے میں ٹھہرنے اور رہنے کی ضرورت نہیں. آپ اب آگے باہر نکلیے اور جو ہے کتابوں کا مطالعہ کر کے آگے دوسرا علم حاصل کیجیے. گویا کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی جو صلاحیت مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اساتذہ کی صحبت میں رہ کر کے عطا فرما دی ہے. باقی علم تو اتنا نہیں ہے کہ جو آگے ضرورت نہ ہو, آگے تو آپ ابھی اور بھی پڑھنا ہے. تو بہرحال یہ فراغت کا مطلب یہ ہے, اور اس فراغت کے بعد آپ کو آگے کیا کرنا ہے, آگے آپ کو اس علم کو خود پڑھنے کے بعد اب پڑھانا بھی ہے. جو ہے قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کونو ربانیین. یہ کونو ربانیین کی تشریح بخاری شریف میں آپ نے پڑھی ہوگی. امام بخاری نے کتاب العلم میں قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کونو ربانیین اے حکماء علماء فقہا, کہ تم ربانی بنو یعنی حکماء علماء اور فقہا. علماء, عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف مسائل جانتا. فقی, مسائل معدلائل, خالی مسائل نہیں, ہر مسئلے کی دلیل سے بھی واقف ہو, ہر مسئلے کی دلیل سے بھی واقف ہو, اس کو فقی کہتے ہیں. اور دلائل کے ساتھ ہر مسئلے, بند کر دو, بند کر دو, آواز تو پہنچتی ہے کہ نہیں. اور حکیم جو مسائل اور دلائل کے ساتھ علل بھی جانتا ہوں. تو گویا آپ ربانی بنیے, تو ربانی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل سے بھی واقفیت حاصل کیجئے,
ان مسائل کے دلائل سے بھی واقف ہو جائیے اور دلائل کے ساتھ ساتھ علل سے بھی واقف ہو جائیے, اس کے جو علتیں ہیں, تب آپ کہلائیں گے ربانی. اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن العربی کے حوالے سے نقل کیا ہے ربانیین, کہ ربانی کون ہے؟ وہ جو عامل ہو, عالم ہو, عامل ہو اور معلم بھی ہو. گویا آپ عالم تو بنے, اور ہو سکتا ہے کہ پڑھنے کے زمانے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے عمل کا بھی اہتمام کیا. اگرچہ آج کل طلبا نے ایک چیز اپنے ذہن میں یہ بٹھا رکھی ہے کہ بھائی ابھی تو خالی پڑھو, عمل کی ضرورت نہیں, عمل بعد میں کریں گے. حالانکہ یہ نظریہ بھی غلط ہے, جتنا پڑھتے جاؤ اس کے اوپر عمل کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. خیر, تو بہرحال یہ عامل عالم اور عامل کے ساتھ ساتھ عامل, یعنی علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل, اور پھر آگے تیسرا درجہ کا ایک ہے معلم, دوسروں کو سکھلانا. یہ تینوں باتیں جب آپ کے اندر آئے گی تو اس کو کہتے ہیں ربانی. قرآن میں باری تعالیٰ نے حکم دیا کونو ربانیین, ربانی بنو. ربانی خالی جو اپنے ساتھ ٹائٹل لگانے سے ربانی نورانی نہیں بنتا آدمی, سمجھایا کہ نہیں؟ ربانی کا ٹائٹل تو بہت لوگ لگا لیتے ہیں, حقیقتا ربانی اس وقت بنیں گے جب آپ اپنے علم کے اوپر عمل بھی کریں گے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے. دیکھو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. خالی سیکھنا کافی نہیں, خیر بننے کے لیے, خیرکم بننے کے لیے سیکھنے کے بعد سکھانے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. آپ جو کچھ یہاں سے پڑھ کر جا رہے ہیں اس پڑھے ہوئے کو آپ کو دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. یہ ہوگا تب ہی یہ علم کا حق ادا ہوگا. حضرت صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے, وہ سنی تھی, وہ سب حضور کے سامنے بیان. آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا کتاب الوضو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے روایت ہے, واقعہ ہے, انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام ابانی ابن حمران یا حمران ابن ابان, ان کے پاس وضو کا پانی منگوایا اور مقام مقائی, وہ جو مدینہ منورہ ہی میں ایک کھلی ہوئی جگہ تھی, وہاں بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا, اور وضو فرما کر آپ نے کہا میں نے اسی طرح وضو کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا جو اس طرح وضو کرے اور اس کے بعد دو رکعت اس انداز سے پڑھے لا یحدث فیہما نفسہ, کہ ان دو رکعت کے دوران اپنے نفس سے باتیں نہ کرے, پوری توجہ اللہ کی طرف ہو تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی وہ دو آیتیں نہ ہوتی, کیا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى, شریعت کے کھلے واضح احکام کو بینات سے, شریعت مطہرہ کے واضح احکام اور ہدایت کی وہ باتیں جو ہم نے اپنی کتاب قرآن کے اندر اتاری, ان الذین یکتمون ما انزل, جو لوگ ان واضح اور ہدایت والے احکام کو چھپاتے ہیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, حالانکہ ہم نے ان ساری چیزوں کو قرآن میں اپنی کتاب میں لوگوں کے سامنے واضح بیان کر دیا. اب جو لوگ سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے, خود بس اپنے تک رہنے دیتے ہیں, چھپاتے ہیں کا مطلب یہ, تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, بہت سخت وعید ہے. وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں یعنی فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت. البتہ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا, البتہ جو لوگ ایسا کرنے کے بعد پھر سدھرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی, اپنے اس کتمان والی حالت سے باز آئے, واصلحوا اپنا ہاتھ ٹھیک کر لیا, سدھار لیا, وبینوا اور ان احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا, تو فاولائک اتوب علیہ, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے میں معاف کر دوں گا اور میں معاف کرنے والا مہربان ہوں, معافی اس کے بغیر ملنے والی نہیں ہے, سمجھایا کہ نہیں؟ تو حضرت عثمان نے ان دعایتوں کی طرف اشارہ کیا, بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر یہ دعایتیں نہ ہوتی تو میں یہ حدیث نہ بیان کرتا, کیونکہ اس میں جو وعدہ سنائے, جو بشارت سنائی گئی ہے وہ ایک ایسی بشارت ہے جس کے متعلق لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر عمل میں آگے جا کر سستی کر سکتے ہیں. بھائی دو رکعت وضو کر کے دو رکعت پڑھنے سے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بہت بڑی بات ہو گئی, اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اور کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یقول الناس اکثر ابو ہریرہ تھا, ابو ہریرہ بہت سے روایتیں بیان کرتے ہیں, کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ پیش ہوگا, میں وہاں ان سے یہ کروں گا جو کہ ایسی بات کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ قرآن میرا حال یہ, میرے انصاری بھائی کھیتی باڑی والے وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے تھے, اور میرے مہاجرین بھائی تجارت والے اپنی تجارت میں مشغول ہوتے تھے. اب اس کو تو چالو کر دو, یہ تو بند ہو ہی گیا ہے پنکھے کا, گرمی کی سزا اب ہم کو کائی کو دیتے ہو. تو اور میں علی شبع بطنی بھر پیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا, اور جو چیزیں وہ نہیں سنتے تھے میں سنتا تھا. اگر قرآن پاک کی یہ دعایتیں نہ ہوتی, انہیں کی طرف اشارہ کیا, تو میں ان چیزوں کو بیان نہ کرتا. دیکھو ہر صحابی کا مزاج یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دوسروں تک پہنچایا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی تھی حجت الوداع کے خطبے میں حضرات صحابہ کو, اس تاکید پر ان حضرات نے ایسا عمل کیا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی سب پہنچائی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اپنے حدیث میں بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت معاذ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو بلایا اپنے کمرے میں اور کہا کہ دیکھو میں نے جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی سب تم تک پہنچا دی سوائے ایک حدیث کے, اور وہ حدیث بیان کرنے کے لیے ابھی میں نے تم کو بلایا. کیا کہہ رہے ہیں, جتنا سنا تھا سب پہنچا. آج ہم میں کوئی ایسا ہے کم سے کم علم والا؟ آپ نے تو بہت بڑا نصاب پڑھا, سیاستہ پڑھی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھا, فقہ پڑھی, تفسیر پڑھی, لیکن کوئی ایسا آدمی جس نے خالی تعلیم الاسلام پڑھی ہو, ایک چھوٹی کتاب پڑھی ہو دین کی, کیا وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جتنا پڑھا وہ دوسرے لوگوں کو پہنچا دیا, بتلا دیا؟ نہیں. یہ حضرت صحابہ ہی کی شان تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث بنایا تھا اور دوسروں تک پہنچانے کا کی سعادت عطا فرمائی تھی. تو بہرحال یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو پڑھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. پڑھنے کے بعد آپ ایسا نہ ہو دکان لے کر بیٹھ جائیں, یا دکان کرنے سے انکار, صحابہ نے بھی تجارت بھی کی, کھیتی باڑی بھی کی, اور جو ہے حکومت بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا سلسلہ بھی. اسی بخاری میں آپ پڑھیں گے کتاب المساجد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے صاحبزاد حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس اور اپنے شاگرد حضرت اکرمہ دونوں کو کہا جاؤ ابو سعید کے پاس اور ان سے حدیثیں سیکھو. یہ دونوں گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کھیت کھجور کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے, انہوں نے جا کے سلام کیا, وہاں وعلیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت آپ سے حدیث سننے کے, وہ پانی پلانے کا سلسلہ بند, اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہی جو ہے گوٹ مار کر احتباء کر کے بیٹھ گئے, اور حدیث بیان کرنے کا سلسلہ اسی میں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کس طرح بنائی, وہ تفصیل بخاری میں مسجد نبوی کی بناوٹ کا تفصیلی واقعہ انہی کی روایت سے ہے. تو بولا حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ بصرہ کے گورنر تھے, بصرہ کے گورنر, لیکن گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا درس کا حلقہ بھی لگتا تھا. یہ ابو جمرہ کی روایت جو آتی ہے بخاری شریف کے اندر, وہ وفد عبد القیس والی, عبد القیس والا وفد, تو وہ وقت روایت حضرت ابو جمرہ, ابو جمرہ کہتے ہیں ابن عباس مجھے اپنے تخت پر یعنی جس چوکی پر بیٹھ کر وہ حدیث کا درس دیتے تھے, ابو جمرہ کو بھی اپنے پاس بٹھاتے تھے, کیونکہ بصرہ والا علاقہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ وہاں عراق کا علاقہ, اور عراق جو ہے ایران کے ماتحت جو ہے کسرا کی حکومت میں رہا ہے, اور وہاں کی زبان فارسی تھی, جیسے شام رومیوں کی ماتحت رہا تھا, تو یہاں فارسی ہی عام طور پر لوگوں میں بولی جاتی تھی, اور حضرت عبداللہ ابن عباس فارسی نہیں جانتے. تو یہ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ وہ بحرین کے رہنے والے, بحرین کا علاقہ بھی فارس کے ماتحت تھا, وہ بھی فارسی جانتے تھے, عربی تو جانتے تھے فارسی, تو حضرت ابو جمرہ کو انہوں نے اپنا ترجمان بنایا تھا. جو باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس عربی میں کہتے تھے اس کو یہ لوگوں کے سامنے فارسی میں ترجمہ کر کے, اور لوگوں کی فارسی باتوں کو ان کے سامنے ترجمہ کر کے عربی پیش کرتے تھے. تو بہرحال میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن عباس گورنر ہیں, گورنر ہیں, پھر بھی روزانہ ان کا سبق ہو رہا ہے, اور ہم تو دو پیسے کی دکان لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کہ فرصت نہیں ملتی بھائی صاحب ہم کو جو ہے پڑھانے کے لیے, ان کو فرصت تھی, حکومت کے ساتھ فرصت تھی, اور ہمیں جو ہے دو چار جو ہے ذرا سا کاروبار ہو جاتا ہے تو فرصت نہیں ہوئی, ایسا نہیں, اس کام کو کرنا ہے, اسی میں لگیں گے. اگر یہ پڑھ کر جانے والے سب اگر لگتے پڑھانے, اور پڑھانے کے لیے آپ کو اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مدرسے والا آپ کو دعوت دے, حضرت تشریف لائیے بخاری شریف کی مسند آپ کا انتظار کر رہی ہے, ایسا نہیں, نہیں اس کی دعوت کی ضرورت نہیں, کوئی بلائے نہ بلائے آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کہیے آئیے پڑھائیے, لوگوں کو ترغیب دیں گے, آئیں گے لوگ سیکھیں گے. پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں دین لوگوں تک پہنچانے کے, کوئی مدرسہ آپ کو جو ہے اپنے یہاں مدرس تجویز کرے یہی ایک شکل جو ہے پڑھانے کی نہیں ہے. تو بہرحال اس علم کو پڑھانا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے, اس لیے کہ جب تک آپ اپنے پڑھے ہوئے علم پر عمل نہیں کریں گے وہاں تک اس علم پر لوگوں کو اعتماد پیدا نہیں ہوگا. لوگ آپ لوگوں کو ایک بات کہہ رہے ہیں اور وہ بات عمل والی ہے اور اس پر آپ کا عمل نہیں ہے, تو لوگ یوں سوچیں گے کہ مولوی صاحب خود تو یہ کرتے نہیں, مجھے کہتے ہیں, بھائی اس میں کچھ فائدہ ہوتا تو مولوی صاحب خود بھی کرتے ہیں. آدمی کا عمل جو ہے اس کے علم کے اس کے قول کے خلاف ہو تو یہ چیز جو ہے آپ نے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں پڑھا ہوگا نہیں, کہ حضرات صحابہ میں سے جو ہے کوئی ایسا مومن نہیں جو نفاق سے ڈرتا نہ ہو, وہاں لکھا ہے وہ کسی کا قول ذکر کیا گیا ہے, وہ کوئی تابعی ہے, کہ میں جب اپنے اعمال کو اپنے اقوال کے تناظر میں اور اس کے مقابلے میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں میں جھٹلایا نہ جاؤں, لوگ مجھے غلط یہ نہ کہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے, مجھے کہتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ, ہماری بیانوں کو سن کر لوگ یہی تو کہتے ہیں یہ مولوی عجیب آدمی ہے, اس کی باتیں الگ ہیں اور کام الگ ہیں, نہیں دونوں یکساں ہونا چاہیے, تو ہی لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کائی کی اس پر عمل کی, خود بھی عمل کرنا ہے, اس کے اوپر عمل کا اہتمام کرنا ہے. حضرات صحابہ تابعین ہمارے اسلاف کے ہاں اس کا بڑا اہتمام, صحابہ میں چھوٹا چھوٹا بچہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لی ایک مرتبہ, زندگی بھر کے لیے بٹھا لی, اور کبھی اس پر عمل میں کمی نہیں. بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کہاں حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت ام سلمہ کے صاحبزادے عمر, حضرت ابو سلمہ کے صاحبزادے وہ چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور والدہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا, تو وہ حضور کی پرورش میں تھے, تربیت میں تھے. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا, پلیٹ میں میرا ہاتھ گھومنے لگا, بچوں کی عادت ہے یہاں ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا, تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ولد اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلک. یہ تین باتیں ہوئی بخاری ہی میں موجود ہیں. یہ چھوکرے جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, اپنے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, فما زالت تلک تعمتی بعدو, تعمتی تعمہ فعلتن کا وزن ہے, حیات بتلانے کے لیے آتا ہے, جلستو جلست الخاری, تو تعمہ ہے نا کھانے کا طریقہ. تو حضرت عمر ابن ابو سلمہ کہتے ہیں حضور کی زبان مبارک سے یہ سننے کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے یہ ہو گیا, اور ہم کو 100 مرتبہ کہا جاتا ہے تو بھی بھول جاتے ہیں. تو بہرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کا بھی اہتمام, سنایا کہ نہیں, اور خاص تو وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرو, عملی جو ہے اپنا عملی جو یہ حال بہتر سے بہتر ہونا چاہیے, یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا, قائم ہوگا, علم کی برکتیں حاصل ہوگی اور لوگوں کو بھی آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے گا. وہی علم, وہی عالم لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو خود عمل کا اہتمام کرتا ہے. وہی لوگ جو ہیں وہ گویا مصابیح کہلاتے ہیں, چراغ روش, مصابیح النور, گویا روشنی کے چراغ ہیں جو خود عمل کرتے ہیں, ان کو دیکھ کر لوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں. اس لیے آپ حضرات کو یہ سب کرنا ہے, آپ یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں, اپنے اساتذہ سے تعلق قائم رکھیں, جن سے پڑھا ہے مدرسے سے تعلق قائم رکھیں, ربط رہنا چاہیے. یہ ربط جو ہے اسی سے آپ کو آئندہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہدایت ملے گی, رہنمائی ملے گی, تو اس ربط کے ذریعے سے آگے آپ اپنے کام میں فائدہ اٹھا سکیں گے. ویوستھا رہ شجر سے امید بہار رکھ, یہ فارسی کے اندر, ارے اردو کے اندر ایک مصرع ہے کہ بھائی جو ڈالی جو شاخ اب درخت ایسا لگی ہوئی ہوتی ہے نا, بھلے وہ وقتی طور پر خشک ہو جائے لیکن پھر ایک نہ ایک دن اس پر جو ہے بہار آئے گی, پتے آئیں گے, پھول آئیں گے. اور جو ڈالی شاخ کٹ گئی, چاہے وہ کتنی سرسبز و شاداب ہو, اور کٹنے کے بعد اس کو پانی میں بھی ڈال دو تو بھی اس کے پتے بچنے والے نہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. تو بہار آپ کو کٹنا نہیں ہے, جڑے رہنا ہے اپنے بڑوں سے. یہی چیز آپ کے علموں میں برکت کا اور آگے دینی خدمات کو انجام دینے کے لیے سہولت کا ذریعہ بنتی ہے. بہرحال اس لیے ان حضرات سے جڑے رہیں گے تو آگے آپ کو اور باتیں بھی ان کے ذریعے سے پہنچے گی, ملے گی, فائدہ ہوگا, ہدایت اور رہنمائی ملے گی اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. کیونکہ اس راہ میں ایسے حالات آتے ہیں, ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہاں آدمی ہمت ہار جاتا ہے, کوئی بڑا سر پر موجود نہ ہو, کوئی مشورہ دینے والا, ہمت دلانے والا موجود نہ ہو, تو آدمی جو ہے نا مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے. آج کل بہت سے علماء ہمارے کیا ہیں, کام شروع کرتے ہیں, اے متولی لوگ ایسے ہوتے ہیں, متولیوں کی طرف سے جو پریشانیاں لائی ہوئی تو پڑھانا ہی چھوڑ دیا, وہ دکان لے کر بیٹھ گئے, سبھی اس طرح کریں گے تبھی پڑھائے گا کون. اس لیے یہ کام اس میں تو یہ سب ایسے حالات آتے ہی ہیں, تو آپ اگر جڑے رہیں گے بڑوں سے تو ان کے سامنے جب اس چیز کو بیان کریں گے وہ آپ کو تسلی دیں گے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ہر زمانے میں علماء کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا ہے, آپ کو بھی, آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو اس سے آپ کو دلگیر ہونے کی, مایوس ہونے کی طرح خوش ہونا چاہے گا, نہیں ہم برابر راستے پر جا رہے ہیں, راستہ ہمارا کیا ہے صحیح ہے نا. جیسے آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں یا قائم کولم اسٹیشن سے کسی ٹرین میں کہاں اوپر جانے کے لیے, بمبئی جانے کے لیے, پہلا اسٹیشن کون سا آتا ہے آگے, الپی, اور ادھر دوسری سمت میں کولم. اب آپ ٹرین میں بیٹھے بمبئی جانے کے لیے, ٹرین چلی اور آگے جب نیا اسٹیشن آیا ٹھہری
کھڑکی میں سے
آپ منہ نکال کر دیکھ کون سا اسٹیشن الگ بھی برابر آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہم صحیح گاڑی میں بیٹھے ہیں. اور اگر دوسرا کیا کرلم آیا ارے یہ تو دوسری گاڑی ہے بمبئی جانے والی نہیں ہے. تو ہمارے اکابر کو اس راستے میں جو حالات پیش آئے جو تکلیفیں پہ ایسی تکلیفیں ہم پر بھی آ رہی ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے گھبرانے کی ہمت ہارنے کی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تو خوشی کی علامت ہے. ہاں برابر ہے ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں. تو بہرحال ضرورت ہے اس کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.